السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس نے رواں ماہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشمیر پر ایک باہمی معاہدہ کر لیں تاکہ متنازعہ ہمالیائی کشمیر پر تناؤ میں کمی ہو سکے. ایلس ویلس کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تقریباً روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں. جمعرات کے روز پاکستان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام آباد میں بھارت کے ایک سینئر سفارتکار کو طلب کیا اور ان سے بھارتی فورسز کی جانب سے فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا جن سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں معصوم شہری زخمی اور جاں بحق ہو رہے ہیں. ایلس ویلس نے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کی امریکی کوششوں میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی. ایلس ویلس نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والا بحران اس بات کا متقاضی ہے کہ چین پاکستان کو دیے گئے غیر منصفانہ قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کرے. انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ چین یا تو ان قرضوں میں پاکستان کو چھوٹ دے یا ان قرضوں کی شرائط کا سر نو تعین کیا جائے. اسلام آباد اور بیجنگ کا امریکی سفارتکار ایلس ویلس کے سی پیک سے متعلق بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن اس سے قبل سی پیک پر امریکی اعتراضات پر اسلام آباد اور بیجنگ سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے مسترد کر چکے ہیں. دریاسنا وزیراعظم عمران خان نے بدھ کو ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے ویڈیو میں خطاب میں ایک بار پھر کہا کہ کووڈ 19 کے باعث ترقی پذیر ممالک معاشی اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لہذا ان ممالک کو قرضوں کی مد میں سہولت ملنی چاہیے. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگر 6 G20 ملکوں نے ترقی پذیر ممالک کے دو طرفہ قرضوں میں سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا, لیکن ان کے بقول اس بارے میں تفصیلات سامنے آنا ضروری ہیں تاکہ وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک صحت عامہ کے شعبے کے لیے مزید وسائل مختص کر سکیں. ادھر پاکستان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کی جانب سے پاکستان سمیت غریب ملکوں کے قرضوں میں ریلیف کے موقف کو سراہتا ہے. بدھ کو امریکہ میں منعقدہ ویڈیو بزنس کانفرنس سے خطاب میں مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پر بھی امریکہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر وہ شکر گزار ہیں. عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے بازار کھول دیے گئے ہیں, جس سے کورونا کے وبا میں تیزی کا خدشہ ہے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ وزیراعظم عمران خان کے بیانات کا تسلسل ہے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ یا تو بھوک سے مر جائیں یا پھر وائرس سے. ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر ایشیا براڈ ایڈمز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی رمضان کے مہینے کے اختتام کے قریب اور عید کے دنوں میں ایسے وقت میں کی گئی ہے جب کیسز کی تعداد 43,966 ہو چکی ہے. مارچ کے مہینے سے اب تک 900 سے زائد اموات ہوئی ہیں. 500 سے زائد ہیلتھ ورکرز اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. ایسے میں ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان میں وفاقی حکومت نے چینی بحران سے متعلق انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری کر دی ہے. حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کو بھی چینی بحران میں ملوث قرار دیا گیا ہے. بحران کے ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات قومی احتساب بیورو اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ارسال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خد و خال بیان کیے. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اور حکومتی تاریخ کا یہ تاریخ ساز دن ہے. اس ملک میں اس قسم کے بحران پہلے بھی آتے رہے ہیں. پہلے کمیشن بنتے تھے لیکن بات آگے نہیں بڑھتی تھی, لیکن ہم نے مافیاز کو بے نقاب کرنا ہے جس نے ملک میں غریب کا خون چوسا اور ملک کو نقصان پہنچایا. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کرونا کی وبا کے دوران ڈاکٹرز اور طبی عملہ فرنٹ لائن فائٹرز کے طور پر کام کر رہا ہے اور اپنے فرائض بہت ہمت اور حوصلے سے انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کنیٹیکٹ میں، یونیورسٹی آف کنیٹیکٹ کے یوکان ہیلتھ میں ڈاکٹر سبتین احمد ضیاء سے، جو کہ ریزیڈنسی کر رہے ہیں اور دوسرا سال ہے انٹرنل میڈیسن میں اور بہت سے پیشنٹس کے ساتھ ساتھ کرونا پیشنٹس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹرز خاص طور پر جو اس وقت فرنٹ لائن پر ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے، کرونا کے پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ اس وقت کس صورتحال سے دو چار ہیں، اور اس سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ کنیٹیکٹ میں اب تک کیا کرونا کی کیا صورت ہے اور یہ کس طرح اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر سبتین احمد ضیاء۔ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو آپ بتائیے کہ جو اس وقت ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں وہ کرونا کے پیشنٹ سے کس طرح نمٹ رہے ہیں، کنیٹیکٹ سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔
جی، تو ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری جو پالیسیز ہیں ہاسپٹل میں وہ ہم بہت کیئرفل ہیں کہ ایکسپوجر کے معاملے میں، اور جو ہمارے پروسیجرز ہیں جب ہم کرونا کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ہر کوئی، آپ کو سسپیشن ہوتی ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو سمپٹمس نہیں ہوتے اور پھر بھی وہ پازیٹیو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا، ہم جب بھی کسی بھی پیشنٹس کو دیکھتے ہیں انیشلی، ہم ساری وہ اکوپمنٹ کرتے ہیں، فیس ماسک، اپنا فیس شیلڈ، گاؤن پہنتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو کرونا وائرس ہے اور کس کو نہیں ہے۔
لیکن جب آپ پیشنٹس اس وقت جس ہاسپٹل میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کیا حساب ہے، کتنے پیشنٹس اب تک آ چکے ہیں جن کو آپ نے ہینڈل کیا یا آپ کے ہاسپٹل نے ہینڈل کیا؟
تو ابھی تک جو سینسس جو وہ تو اوپر جاتا رہتا ہے، مگر ہر روز جو تھا کم از کم 150 جو تھے پیشنٹ ہاسپٹلائز تھے، مگر اب وہ نمبر جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے۔
تو اس کو، ان کو پھر آپ نے، آپ کو ذاتی طور پر آپ نے کتنے پیشنٹس کو ڈیل کیا؟
تو ہماری جو تھی ایک ابھی بھی ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کہ کرونا وائرس کے لیے ہے، اور اس ٹیم پہ جو ہیں ہمارے ملٹیپل ٹیمز ہوتی ہیں اور اس میں 12 پیشنٹس ہوتے ہیں پر ٹیم۔ تو آپ جو ریسپانسیبل ہوتے ہیں 12 پیشنٹس کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ کی سات اور بھی ریزیڈنٹس ہوتے ہیں اور اٹینڈنگ ڈاکٹرز۔
ٹھیک، تو کیا آپ کے ہاسپٹلز میں بھی اسی طرح الگ کر دیا گیا کرونا کے پیشنٹس کو الگ اور دوسرے پیشنٹس کو الگ، یا کوئی ہاسپٹل مخصوص کیا گیا؟
تو ہاسپٹل کے جو سرٹن فلورز ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جیوگرافکلی ہم جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کو دوسرے پیشنٹ سے سیپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔
تو وہ اس وقت الگ ہی ہیں، ان کو الگ ہی ٹریٹ کیا جا رہا، الگ ہی رکھا جا رہا باقی پیشنٹ سے،
جو کنفرم پیشنٹس ہیں۔ جی،
اچھا، تو اس میں پھر آپ کا، آپ اب تک دو ماہ میں آپ نے کتنے پیشنٹس کو ہینڈل کیا؟
آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 250-300 تو ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہر روز آپ جا کے دیکھتے ہیں پیشنٹس کو، تو نمبر کی تو کوئی ٹیلی نہیں رکھی، مگر اتنا تو ہو گیا ہوگا۔
اتنے تو ہو گئے ہوں گے۔ تو کوئی ریکور ہو کر گئے آپ کے ہاسپٹل سے پیشنٹس، یا کچھ بات بھی ہوئی آپ کے ہاسپٹل میں؟
ریکوری بھی ہے اور اموات بھی ہیں، مگر جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت زیادہ دوسرے جو فیکٹرز ہیں، آپ کی ایج، آپ کو کیا ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کاؤنٹ کرتی ہیں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے، پہلے جو شروع میں ہم بات کرتے تھے اس کے بارے میں تو ایج جو تھا ایک میجر فیکٹر تھا، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ لوگ، ان کو اسٹروکس ہو رہے ہیں، بچوں کو امیون ڈیزیز ہو رہی ہیں۔ سو وہ سارا جو جتنا ہم لرن کرتے ہیں اس کے بارے میں، ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے کرونا۔
تو آپ خود جب کرونا پیشنٹس کو ڈیل کر رہے تھے تو کیا آپ نے خود بھی دیکھا کہ کس طرح ان کے آخری وقت میں ان کو تکلیف ہوئی؟ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے فیل کیا اس وقت جب آپ نے کرونا کے پیشنٹس کو دوسری دنیا میں جاتے ہوئے دیکھا؟
میں جو بگیسٹ چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جس سسٹم ہاسپٹلس نے فیملیز کو آنا منع کر دیا تھا, وہ سب سے بڑا بگیسٹ چیلنج تھا کہ ہم ان کی فیملیز کو کال کرتے تھے اور ہم ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے پیشنٹ کیسے کر رہے ہیں. جب پیشنٹس کی جو ہیلتھ ہے وہ نیچے جا رہی ہوتی تھی تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہمارے لیے تھا, ہم سب ریزیڈنٹس کے لیے, ڈاکٹرس کے لیے, کیونکہ اور فیملیز کے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ وہ اپنے جو لفٹ منزل کو آ کے نہیں دیکھ سکتے تھے آخری ٹائم.
اور وہ وقت وہ تھا کہ جب سب کچھ ڈاکٹرز ہی کر رہے ہوتے تھے ان کے لیے, جو کچھ بھی ان کے پیغامات کو بھیجنا, ان کی فیملی سے کوآرڈینیٹ کرنا.
ہاں جی, ڈاکٹرز اور نرسز جو تھے, ہم سارے جو تھے ایز اے ٹیم فیملیز کو اپڈیٹ کرتے تھے اور پیشنٹس سے کو بھی بتاتے تھے کہ ان کی فیملی کیا کہہ رہی ہیں. تو ہاں جی,
کوئی خاص ٹچی واقعہ جو آپ بھول نہ سکیں ساری عمر؟
ابھی تک تو کافی ہو سکے ہیں, مگر سب سے جو آپ کہیں کہ ایج ریلیٹڈ تو ہیں, چونکہ ینگ لوگ بھی جو ہیں, اور ینگ میں کہہ رہا ہوں ان دا 60s, وہ فیئرلی ینگ ہیں, جب ان کی جو اموات ہوئی ہیں آئی تھنک وہ آپ کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ ایلڈرلی ہیں, وہ 80s میں ہیں, 90s میں ہیں, تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, مگر 60s ان کے ینگ بچے ہیں اور تو وہ زیادہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. ہمارے سے بھی ینگر پیشنٹس جو ہیں ان کی موت ہوئی ہے, تو آئی تھنک وہ ذرا سا
کوئی ایسی بات جو کسی نے کہی آخری وقت میں جو آپ کہیں کہ میں نہیں بھول سکتا؟
میرا خیال ہے جو ایک چیز جو پیشنٹس چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخری ٹائم بھی کوئی ہو جو ان کا ہاتھ پکڑے, جو ان کے ساتھ رہے. تو وہ چیز جو ہے ہم نے اس پہ بہت دھیان دیا کہ وہ آخر میں وہ اپنے یعنی ان کے ساتھ کوئی ہو, ان کے ساتھ کوئی سوشل سپورٹ ہو, تو یہ ہم نے کوشش کی ہے.
لیکن آپ کو ڈسٹینس تو رکھنی تھی, ڈاکٹر جب تک کہ ٹچ نہ کرے مریض کو وہ تو وہ تو
مگر ہم ایگزامن کر رہے تھے پیشنٹس کو, تو جب ہم جاتے ہیں کنفرمڈ کووڈ کے جو روم میں, ہم ماسک پہنتے ہیں, ہم فیس شیٹ پہنتے ہیں, گاؤن پہنتے ہیں, گلوز پہنتے ہیں, سو ہم پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ہم جا کے ایگزامن کرتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ پروٹیکشن جو ہیں وہ ساری ان پلیس ہیں پیشنٹس کو ایگزامن کرنے کے.
تو آپ کے ہاسپٹل میں یا آپ کے کینیڈیکٹ میں کچھ ڈاکٹرز بھی انفیکٹڈ ہوئے, اور اگر ہوئے تو کیا اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوئی؟
تو جہاں تک آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکراس دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ڈاکٹرز آر انفیکٹڈ, ڈاکٹرز کے علاوہ جو ریسپیٹوری تھراپسٹ ہیں جو کہ اندر جاتے ہیں اور اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ ہیں یو نو اس کو مینیج کرتے ہیں, نرسز جاتی ہیں اندر, تو ہر کوئی بیسیکلی رسک پہ, جو بلڈ ڈرا کرنے جاتے ہیں اندر وہ رسک پہ ہوتے ہیں. تو اوور آل میرے پاس ایک اسپیسیفک نمبر نہیں ہے کہ کنیریکٹ میں کتنے ڈاکٹرز کو انفیکشن ہوا ہے اور کتنے ریکور ہو گئے ہیں,
لیکن
رسک ہائی ہے جب آپ کووڈ کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو ڈاکٹر ستین احمد ضیاء, آپ بتائیے کہ اس وقت یہاں امریکہ میں اور خاص طور پر آپ کے کنیٹیکٹ میں کیا طریقہ آپ ٹریٹمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں اپنے کووڈ 19 کے مریضوں کے لیے؟
تو جب شروع میں جب کرونا وائرس مارچ کے شروع ہوا تھا, تب سے ابھی تک ہم کافی ہم ایڈوانسمنٹ کر چکے ہیں. تو ابھی جو ہم پیشنٹس کے لیے, ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے, آپ کتنی آکسیجن ریکوائر کر رہے ہیں, اور آپ کی جو ہم لیبس جو چیک کرتے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس اب ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں. تو میں تین ٹریٹمنٹس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. جو پہلی ہے وہ آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ سائٹوکائن اسٹارم ہوتا ہے, جس میں وائرس کی وجہ سے آپ کے جو اندرون جو امیون سسٹم ہے وہ جب فائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی ڈینجرس بن جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک جو میڈیکیشن ہے وہ ٹوسیلیزومیب ہے, وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو این آئی ایچ کا جو ابھی انہوں نے ریمڈیسیویر جو ایک اینٹی وائرل ہے میڈیکیشن, اس کے انہوں نے اسٹڈی کی 1000 پیشنٹس کے ارد گرد, اور اس کا جو بیسکلی اینڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگوں کو ریمڈیسیویر میڈیکیشن ہم نے دی اور جن کو نہیں دی ان کے جو ریکوری ٹائم تھا وہ 11 دن تھا जब आप उसको कंपेयर करें 15 दिन के साथ, और जो उस ग्रुप में जो अमवात थी वो 8% थी 11% के कंपेरिजन अगर आप करें। तो अब वो हम देना शुरू हो गए हैं पेशेंट्स को भी। तो तीसरी जो ट्रीटमेंट है वो है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं उन पेशेंट से जो कि रिकवर कर चुके हैं कोरोना से। तो जब आप ये वायरस है तो जब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है टू फाइट द वायरस, वो हम लोगों से लेते हैं, वो डोनेट करते हैं, और वो हम जो पेशेंट्स जो सिक होते हैं हम उनको इंजेक्ट करते हैं उसके साथ, उन एंटीबॉडीज के साथ, कि अगर वो हेल्प करती हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। तो ये तीन मेन ट्रीटमेंट्स अभी हम कर रहे हैं।
तो इनमें सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा आपको लग रहा है? आपने अभी बताया, रिपीट कीजिए।
तो हाँ जी, तो जो मैकेनिज्म है तीनों ट्रीटमेंट्स की वो डिफरेंट है। पहले वाला जो मैंने मेंशन किया वो था साइटोकाइन स्टॉर्म, तो उसके लिए आप देंगे टोसिलिज़ुमैब, तो वो आपका जो अंदरून जो इम्यून सिस्टम जो कि फाइट करने की कोशिश कर रहा है उसको जरा सा काम डाउन करेगा। दूसरा जो है वो एंटीवायरल है, रेमडेसिविर, जिस तरह आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो आप टेमोफ्लू लेते हैं, तो वो उसकी मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो वो वायरस की जो जो कॉपी करता है अपने आप को, उसको वो स्लो डाउन करता है बेसिकली। और जो तीसरा है वो दूसरे लोगों से जो एंटीबॉडीज जो उन्होंने फाइट ऑफ कर लिया होता है वायरस को, वो हम इंजेक्ट करते हैं। तो तीन डिफरेंट तरीके हैं, और यूजली इंफेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं वो फुली इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट्स के साथ।
तो ये तीन तरीके हैं जिस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जब तक कि कोरोना की कोई खास स्पेसिफिक दवा सामने नहीं आती। ये तीन
हाँ
तरीके
जी
हैं जो कि यहाँ अमेरिका भर में भी जाहिर इस्तेमाल हो रहे होंगे, जो क्रिटिकट में इस्तेमाल हो रहे हैं, कि कुछ मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ तरीके हैं।
ज्यादातर जो है जो गाइडलाइंस जो सीडीसी और एनआईएच जो करते हैं जारी, सारों सारे हॉस्पिटल्स पे अब यही यही प्रोटोकॉल ज्यादातर यूज हो रहा है। और रेमडेसिविर जो थी उसके बारे में शायद आपने रिसेंटली सुना हो कि ये प्रूव कर दिया था एफडीए ने इमरजेंसी बेसिस पे, तो वो ये है। मगर अल्टीमेट जो आपका जो सोल्यूशन है वो वैक्सीन है, ये तो उन पेशेंट्स के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। मगर आप वैक्सीन, जब आप हर एक को वैक्सीनेट करेंगे तभी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायरस देखें कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, अपना एयर से स्प्रेड होता है। जब आप बोल भी रहे होते हैं इट कैन स्टे इन द एयर फॉर 3 आवर्स, और जब आप छींक मारते हैं तो ये 27 फीट तक जा सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है और कि फेस मास्क पहने, और फेस मास्क आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता अगर आपको है, और जब आपको छींक मारे तो आप जरा अपनी कोहनी में करके करें ताकि वो हर तरफ ना जाए।
तो डॉक्टर सत्यन, अब ये अब नया फेज अब शुरू हो सकता है, अब जबकि ये रिस्ट्रिक्शन कम हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं और एकदम से बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे, तो ये भी तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये दोबारा तेजी से फैल सकता है और इसकी एक सेकेंड वेव भी आ सकती है। इस बारे में क्या है महराना राय?
तो वो खदशा तो वैलिड है, क्योंकि जिस तरह आप खोलेंगे लोग बाहर जाएंगे वो एक दूसरे को मिलना शुरू होंगे, और अगर उनको नहीं पता कि उनको वायरस है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, तो उस तरह तो एक दफा स्प्रेड होगा और एक दफा सेकेंड वेव जो है जो एंटिसिपेटेड है वो होगी। अभी आप अगर केसेस देखें टोटल कनेटिकट में तो वो 39,000 के इर्द गिर्द है, और आज तक हमने जो है 190,000 लोगों को टेस्ट किया। तो जिस तरह हम ज्यादा टेस्टिंग आप देखेंगे, ज्यादा सीबीएस भी ऑफर कर रहा है, और जिस तरह टेस्टिंग तेजी से वापस आएगी हम लोगों को ट्रेस कर सकेंगे। और मैं कनेटिकेट के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात कर सकता हूँ कि हमारा एक कांटेक्ट और ट्रेसिंग प्रोग्राम है जो कि हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें अगर आप पॉजिटिव हैं तो फिर हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ आज तक कौन आके मिला, ताकि हम उनको भी टेस्ट कर सकेंगे, उनको इन्फॉर्म कर सकें कि आप किसी साथ कांटेक्ट में आए हैं जो कि पॉजिटिव था। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, साउथ कोरिया में जब कोई पॉजिटिव होता है तो تو اس کے ارد گرد جو وہ آپ کے ٹیلی فون کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں کہ وہ آپ کو میسج کرتے ہیں ٹیکسٹ میسج کہ شاید آپ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے ہوں جو کہ پازیٹو تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پلیس ہوں گی تو پھر ہم جو ہیں ان شاء اللہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے. جن لوگوں کو نہیں پتا وہ کم از کم گھر میں کوارنٹین کر سکیں گے. کنیٹیکٹ بہت جیوگرافکلی نیو یارک کے بالکل ساتھ ہے. نیو یارک میں آج تک جو ہے وہ کوئی 3.5 لاکھ کیسز ہو چکے ہیں. تو جو ہمارے جو سدرن کاؤنٹیز ہیں وہاں سے لوگ نیو یارک جا کے کام کرتے تھے اور واپس آتے تھے, تو ان کاؤنٹیز میں سب سے زیادہ کیسز ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ جو ہے ہم لوگوں کو ٹیسٹ کر سکیں, ہم لوگوں کو ٹریس کر سکیں, اور جو لوگ کانٹیکٹ میں آئے ہم ان کو بتا سکیں کہ آپ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں.
اور کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے سننے والوں سے جو پاکستان اور دنیا بھر میں آپ کو سن رہے ہیں, خاص طور پر پاکستانی؟
میں اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں سے یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز ماسک پہنیں, آپ لوگوں سے ڈسٹینس رکھیں. مجھے پتا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اوکے کھول سکتے ہیں, تو یہ ابھی کہیں پہ بھی ختم نہیں ہوا, بالکل ختم نہیں ہوا. تو آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ اپنے دادا دادی نانا نانی ان کو پروٹیکٹ کریں گے, تو وہ بہت ضرورت ہے. تو آپ ماسک پہنیں, آپ ڈسٹینس رکھیں اگر ہو سکتا ہے, مگر بہت مشکل ہو جاتا ہے جبکہ ہر کوئی باہر کر رہا ہو تو آپ کس طرح کریں گے. مگر اس کو آپ گھر والوں کے بارے میں سوچیں اور اس پہ عمل کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ستیہ نحمد ضیاء, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کنیٹیکٹ یونیورسٹی آف کنیٹیکٹ میں یوکان ہیلتھ میں ریزیڈنسی کر رہے ہیں اور بہت سے کرونا کے پیشنٹس کو آپ ہینڈل کر چکے ہیں اور اس وقت بھی کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین جمیل. اب ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں مسیحی کمیونٹی کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں گے کہ اس کرونا کی وبا کے دوران ان کی صورتحال کیا ہے. اس بارے میں معلومات پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو لائف فاؤنڈیشن یو ایس اے کے صدر روہل ڈکسن اور اوپن تھیولوجیکل سیمینریز ٹرسٹ لاہور کے ڈائریکٹر ڈاکٹر قیصر جولیس اور نیو لائف فاؤنڈیشن یو ایس اے کی خزانچی یا ٹریئرر پروین اختر. تو گفتگو شروع کریں گے ڈاکٹر قیصر جولیس صاحب آپ سے. بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت پاکستان میں جو کرسچن کمیونٹی ہے کیا واقعی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے یا کوئی ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟
لیکن چونکہ کرسچن کمیونٹی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر اور اوور آل پاکستان میں کافی غریب ہے, اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اس بارے میں کہتے رہے ہیں, اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر تھا وہ ان لوگوں کو پر زیادہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ کماتے ہیں. اس طرح سے اگر کرسچن کمیونٹی کو بھی دیکھیں تو زیادہ تر جو کرسچن لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی صورتحال سے کہ وہ کچھ غریب ہیں اور وہ بھی ڈیلی ویجرز پر جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ مسیحی کمیونٹی جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان میں بھی متاثر ہوئی ہے اس لاک ڈاؤن کے وسیلے سے.
تو آپ کا ادارہ یا دوسرے ایسے ادارے جو مسیحی ادارے ہیں, چرچز ہیں, وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوں گے, تو کچھ اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ چرچز کیا کر رہے ہیں کمیونٹی کی مدد کے لیے اپنی.
ہاں جی, ہر ایک نے کوشش تو کی ہے اپنے اپنے حالات میں اور جتنا ممکن کسی سے ہو سکا ہے, لیکن ہم نے جو اوپن تھیولوجیکل سیمینری ہے ہمارا جو ہی لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا تو ہم نے ایک کمپین کا آغاز کیا جس کو ہم نے نام دیا OTS یعنی اوپن تھیولوجیکل سیمینری کمپیشن کمپین. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری صورتحال میں ہم جو خاص کر مسیحی کمیونٹی ہے ان کو ہم جو راشن ہے فوڈ کا پیکج ایک جو ہے تقریباً 10 سے 12 دن کے لیے اس راشن سے ان کا جو ہے وہ گزارا ہو جائے ایک فیملی کا. تو وہ راشن پیک کی ہم نے اس کمپین کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم کی ہے.
کتنے 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 گھرانوں کو آپ پہنچ سکے لاہور میں؟
ابھی تک تقریباً ہم نے لاہور بھی نہیں بلکہ لاہور سے باہر بھی کیا, تقریباً 2000 فیملیز کو ابھی تک ہم نے سپورٹ کیا ہے اس پروگرام اس کمپین کے ذریعے سے. اور ہمارا آگے یہ کمپین ابھی چل رہی ہے, تو آگے دیکھیں. اور اگرچہ کچھ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھول بھی دیا گیا ہے پاکستان میں, لیکن پھر بھی ابھی لوگ جو ہیں اتنی جلدی کئی لوگوں کو کام نہیں ملے گا ابھی, اور اس کے جو متاثرین ہیں وہ آگے چلیں گے. لیکن اسی لیے ہم نے اس کمپیشن کمپین کو بھی بند نہیں کیا بلکہ یہ چل رہی ہے. تو ابھی تک تقریباً ہم کوئی 2000 خاندانوں کو اس کے وسیلے سے مدد فراہم کر سکے.
تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں روہیل ڈکشن صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں نیو لائف فاؤنڈیشن کے, یو ایس اے کے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈیلس سے موجود ہیں, ٹیکسس سے, اور ان کی اہلیہ پروین اختر جو اس نیو لائف فاؤنڈیشن کی زیادہ تر کام وہی انجام دے رہی ہیں ٹریولنگ وغیرہ کا, اور خزانچی بھی ہیں اس کی. تو دونوں سے بات کرتے ہیں. روہیل ڈکشن صاحب, پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں یو ایس اے میں ہیں, تو آپ یو ایس اے میں جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں, کیا آپ کا فوکس ہے؟
سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ یاسمین آپ کا کہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں اور دوسروں تک یہ پہنچے. ہم ریئلی اپریشیٹ یو کہ جو کچھ ہم پاکستان میں رہ کر یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, اور یہ صرف پاکستان میں, جیسے آپ کا کوشچن ہے, یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ انڈیا میں بھی جتنا ہو سکتا ہم کرتے ہیں, اور ملیشیا میں بھی اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ہمیں کال کرتا ہے کسی بھی لنک سے, تو ہم اس کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور اپنی کمیونٹی میں یہاں پہ اسپیشلی ڈالس میں بھی جو کوئی یہاں پہ موو ہوتے ہیں کرسچن, جیسے وہ ملیشیا سے موو ہوتے ہیں, تھائی لینڈ سے موو ہوتے ہیں, اگر ان کو کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں. ہم جو ہمارا نیو لائف فاؤنڈیشن ہے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس طرح سے. دوسری کنٹریز میں چھوٹی چھوٹی جو ہماری کنٹریز ہیں ہم ان میں جتنا بھی ہم سے ہو سکے, خدا کے فضل سے, سب سے بڑی بات ہے. پاکستان میں جو ہمیں مین جو کالز پہلے جو ہمیں آتی تھی وہ تھی ایک مہینے کے بعد, پور تو چلے ہم دے ہی دیتے ان کو وائڈ کر رہے تھے, ہماری کوشش تھی کہ چلیں ان کے پاس فوڈ ہو, کیونکہ جب ہمیں کال آتی تھی تو وہ ہمیں یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ فوڈ کے ساتھ ساتھ پلیز ہمیں ہمارے بچوں کے لیے دودھ ضرور, ہمیں وہ ایکسپینسو ہے, پلیز ہمارے لیے وہ پرووائڈ کریں. تو پھر ہم نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ایڈ کیا, اور پھر اس کے بعد ہمیں ایڈ ہوا کہ ہمیں ہمارے پاس رینٹ نہیں, تو پھر ہم نے کافی فیملیز کے لیے ہم رینٹ ان کو دیتے تھے. اور کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ہمیں دو تین کالز ایسی تھیں جو کہ بڑی سیریس تھیں, کہ جو جن کو ایک بھائی تھا, وہ اکیلا ہی بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا, اسٹل یو نو کہ ہی از ان شیخو پورہ, اس نے کال کی اور اس کے باپ کی کڈنی فیلز ہو گئی تھی, ابھی اس کا ہم علاج کروا رہے ہیں. اور ان کے پاس وہ کافی مشکل میں سے گزر رہے ہیں, اور ابھی ان کے ساتھ ہمارا یہ کام چل رہا ہے. اور ایک اور بہن ہے وہ بلیو کہ اکاڑا سے فیصلہ آباد میں وہ گئی ہیں, ان کے بیٹی کو کوئی فٹس پڑتے تھے گھر میں رہ رہے, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, بٹ ہم لوگ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, ہاسپٹل میں اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. اس طرح سے ڈفرینٹ وہ ہیں, ایریاز ہیں, فوڈ کو بھی کر رہے ہیں, ٹیک کیئر کر رہے ہیں, خدا کے فضل سے یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی جتنا ہو سکے وہ بھی کھا رہے ہیں, اور ان کے رینٹ وغیرہ کے لیے بھی
کرتے ہیں. تو پروین اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نیو لائف فاؤنڈیشن کی ٹریئرر ہیں, یہ ضرور ہمیں بتا سکیں گی کہ کس طریقے سے یہ مدد کی جا رہی ہے پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کی یہاں یو ایس اے میں بیٹھ کر.
COVID-19 میں ہم یہی, جیسے کہ میرے ہسبینڈ اور پاسٹر پاسٹر جولیس بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہم زیادہ فوڈ پہ فوکس کر رہے ہیں, اور فوڈ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے رینٹس اور بلز, اور جہاں تک ہم لائک فوڈ نہیں پہنچا سکتے وہاں پہ ہم ان کو ایزی پیسہ کے تھرو ہم ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں, جیسے ان کی کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں یا ان کا یو نو دوسرے ایکسپینسز ہوتے ہیں,
हम उनको इजी पैसा के थ्रू या जैज कैश के थ्रू हम उनको उन तक पैसे पहुंचा सकते हैं. जैसे पास्टर जूलियस कैसर अभी बता रहे थे कि लाहौर और फैसलाबाद और शेखपुरा, ओकाडा, चीचावतनी, कराची, इस्लामाबाद, ये सारे जो सिटीज हैं इनको हमने टारगेट किया है. तो खुदावंद का शुक्र है कि अभी तक हम कामयाब रहे हैं. और आप पूछ रहे थे कि लगभग हम कितना कर सके हैं. फैमिली वाइज तो मुझे इतना नहीं, जैसे कि पास्टर जी ने बताया कि 2000 फैमिलीज को वो टारगेट कर चुके हैं. लेकिन हमने जो यहाँ से पैसा भेजा है पाकिस्तानी अमाउंट के हिसाब से, अभी तक हम लगभग 4-4.5 लाख तक हम भेज चुके हैं. उसमें लोगों के मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं, उसमें लोगों की ये ग्रोसरी का है और लोगों के रेंट्स का है, बिल्स का. सो इस तरीके से अभी तक हम इतना भेज सके हैं पैसा.
तो आपकी जो आपका जो इदारा है इसके लिए फिर फंड्स आप यहीं रेज करते हैं, तो कैसे फंडिंग करते हैं ये तमाम काम?
कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे हम अपना बजट हम अपने बजट में से यूज करते हैं. कुछ चर्च फेलोज हैं हमारे साथ, उनको पता है कि हम दोनों मियां बीवी ये खिदमत कर रहे हैं काफी सालों से. तो चूंकि मैं ट्रेवल भी करती हूँ और फिर मैं चाहती हूँ जैसे दूसरे ममालिक में तो बहुत सारे लोगों को इस बात का आइडिया है कि किस तरीके से मेरी खिदमत चल रही है, तो फिर हमारे जो चर्च फेलोज हैं वो हमें पार्टिसिपेट करते हैं.
अच्छा, तो आपने कहा कि आप दूसरे मुल्कों में भी ट्रैवल करती हैं, तो किस मकसद से ट्रैवल करती हैं और वहां जाकर आप क्या करती हैं इस फाउंडेशन के तहत?
इस फाउंडेशन के तहत चूंकि न्यू लाइफ फाउंडेशन है और इसमें हम लोगों की रिस्टोरेशन का काम करते हैं, उसमें फैमिली रिस्टोरेशन है, उसमें स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन है, उसमें एजुकेशनल रिस्टोरेशन है. तो हम जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो बेसिकली मैं एवेंजलिज्म करती हूँ और मैं जाके जब लोगों की कंडीशन को देखती हूँ फिर उसके मुताबिक हम उनके लिए मैं टूर करके आती हूँ, फिर हम देखते हैं, फिर आके मैं अपने अपने हस्बैंड के साथ जो हमारी बाकी टीम है उनके साथ मैं शेयर करती हूँ वो सारा प्रोजेक्ट और फिर हम उसको प्लान करते हैं कि आप उसमें हम कैसे वर्क करें.
तो और आप कितने कितने टूर्स करती हैं, कितना तवातुर के साथ, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है आपके ट्रेवल्स की?
टू थ्री कंट्री वंस अ ईयर मैं कर लेती हूँ, बट इट डिपेंड ऑन माय फाइनेंस.
ज्यादातर किन मुल्कों में आप ट्रेवल कर रही हैं या कर चुकी हैं?
मैं मलेशिया में और अभी मलेशिया में गई थी, कनाडा में और पाकिस्तान में मेरे 2-3 चक्कर लगते हैं वंस अ ईयर. और इंडिया में जाना चाहती थी लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे वीजा नहीं दिया. और अभी इससे पहले कि कोविड होता मैं थाईलैंड का और वेनेजुएला का और मलेशिया का और पाकिस्तान का टूर था मेरे, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से सारा कैंसिल हो गया.
तो ये बाद में जब ये कोविड-19 के बाद ये आपका जारी रहेगा कि अगर कुछ लोग या क्रिश्चियन कम्युनिटी आपसे राब्ता करना चाहे तो वो क्या करे और आप उनको इस वक्त क्या मशवरा देंगे या क्या आप कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें तो आप दीजिए. प्रोफेसर जूलिस साहब आप दीजिए.
ये है कि हम जो कि हमारा मैंने बताया था कि हम ज्यादा फूड पे फोकस कर रहे हैं और अब यह है कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो हमसे रब्ता करते हैं. हमारा एक फॉर्म है जिसको बेनिफिशियरी फॉर्म बोलते हैं, उसमें वो प्रॉपर तौर से पूरा अपना डाटा करते हैं फिल्म, क्योंकि हमने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके से हमने NOC भी नॉन जो है वो लिया हुआ है और हमने फिर रिपोर्ट भी करनी होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को. तो इस एतबार से हम अपना बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखते हैं कि पहले लोग जो है बेनिफिशियरी फॉर्म है फिर वो उसको लेते हैं और उसको फिल करते हैं और वहां पर जो लोकल मकामी पास्टर होता है जो हमारा चर्च का सिस्टम है उससे फिर वो वेरीफाई करवाते हैं कि वाकई ये जरूरतमंद है और फिर पास्टर के थ्रू रिक्वेस्ट हमें आती है कि उनके एक चर्च में 15 लोग हैं, 20 फैमिलीज हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है फिर वो हमारे पास आती है, फिर हमारी टीम जो है उसको प्रोसेस करती है, देखती है, फिर हम अप्रूव करते हैं, फिर हम वो सारी जो हेल्प है जितनी एक चर्च की चाहिए वो फिर हम उनको उस चर्च के थ्रू भेजते हैं और वही फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस चर्च में. हम तो खुद नहीं जाते ज्यादा, वो चर्च के जो पास्टर हैं वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो वहाँ से हमसे हेल्प लेके तो वो उन लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर वो फॉर्म उनकी बेनिफिशरीज के प्रॉपर साइन और थंबप्रिंट्स और फिर कुछ पिक्चर्स भी हमें ताकि एविडेंस हमारे पास पूरा हो और उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं और फिर हमने चूंकि गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना होता है और साथ साथ हमारे जो डोनर फ्रेंड्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने उनको भी रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं।
तो गवर्नमेंट आपको नहीं, नहीं तो गवर्नमेंट भी आपको कुछ हेल्प करती है?
नहीं, हेल्प तो नहीं करती, लेकिन हम उनको रिपोर्ट तो करते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट ने इधर ये एक
सिस्टम बनाया
था, लॉकिंग
ठीक है,
सिस्टम ये बनाया है कि कोई भी जो फिलेंथ्रोपिकल एक्टिविटी है उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर एनओसी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लिए नहीं कर सकते। तो हमने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने आसानी के साथ हमें दे दिया, फैसिलिटेट वो करते हैं, लेकिन हेल्प इसमें वो प्योरली
नहीं हमारी। तो इसका मतलब ये कि जो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक्त आपको सुन रही है उसके लिए ये लाजमी है कि सबसे पहले वो अपने करीबी चर्च से रब्ता करें अगर उन्हें कोई हेल्प की जरूरत है, जो भी करीबी चर्च है।
जी, तो मास्टर के थ्रू
तो वो सिर्फ लाहौर ही में या लाहौर से बाहर के चर्चेस?
नहीं, नहीं, लाहौर से हमने अभी ज्यादा फोकस अब हमारा विलेजेस का है क्योंकि बाहर जो कंट्री साइड है जहाँ पे, क्योंकि लाहौर में हमने काफी किया, लाहौर में अभी भी जारी है, लेकिन इससे हमारा ज्यादा फोकस जो है ना बाहर देहाती इलाकों की तरफ है, वहाँ जो गरीब लोग हैं वो हमारा है। तो हम अभी काफी डिस्ट्रिक्ट में जैसे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, शेखुपुरा, फैसलाबाद, खानेवाल, हमने साउथ पंजाब में भी काफी टारगेट किया, फिर उसके बाद नारोवाल, और हमारा जो है वो काफी नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। तो हम सिर्फ लाहौर को नहीं टारगेट कर रहे, अब ज्यादा हमारा देहाती इलाकों की तरफ।
वो लोग जो अब देहातों में हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है वो अपने करीबी चर्चेस में वो फॉर्म्स हासिल करके उसको भर के, लेकिन भर के आपकी इमदाद किसी ना किसी अंदाज में ले सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान, जबकि अब तो खैर कुछ खुल गया है, क्या उनके लिए ये मुमकिन है कि वो घरों से निकलें और जाएं और फॉर्म फिल करें? तो ये लंबा चक्कर है, उस वक्त तक तो उनके पास राशन कैसे पहुंचेगा? ये तो प्रोसेस बहुत लंबा बता रहे हैं आप।
नहीं नहीं, कोई उन्होंने इतना, ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है और सिर्फ वो पास्टर साहब खुद ही फिल कर देते हैं, वो सिर्फ उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्योंकि वो अपने चर्च को एरिए को जानते हैं, वो 10 हैं 15 हैं 20 लोग हैं, उनको वो फिल करके वो फिर हमें भेजते हैं, हम प्रोसेस करके भी उन्हीं पासपन के थ्रू भेज के उनके चर्च में जो है वो लोग फिर तकसीम कर देते हैं। तो ये हार्डली कोई ना 1 या 2 दिन का प्रोसेस होता है, इससे ज्यादा लंबा नहीं होता है।
सही, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आप सबका। रोहिल डिक्सन साहब, आप न्यू लाइफ फाउंडेशन यूएसए के सदर हैं, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर कैसर जूलियस, डायरेक्टर ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरीज ट्रस्ट लाहौर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और परवीन अख्तर साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अब हम गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो डेलस टेक्सस से, जो इसके फाउंडर हैं। फेसबुक पर ये एक रेडियो इन्होंने शुरू किया हुआ है, सैमसन मसीह साहब ने। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन पर मौजूद हैं डेलस टेक्सस से। इनको गुफ्तगू में शामिल करके पूछते हैं कि इनका रेडियो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यहाँ अमेरिका में और पाकिस्तान में या दुनिया भर में क्या कुछ कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम सैमसन मसीह साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम।
सैमसन साहब बताइए, क्या है आपका रेडियो, कब कायम किया और इसकी इस वक्त जो नशरियात हैं खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान, वो उनका किनको कैटर कर रही है, टारगेट ऑडियंस जो हैं वो कौन से हैं और क्या उनके लिए अच्छाइयां आप इस रेडियो के जरिए नशर कर रहे हैं?
जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो तकरीबन पिछले 20 साल से नॉर्थ अमेरिका में तो नशरियात ब्रॉडकास्ट कर ही रहा था, लेकिन रिसेंटली डैलस, ह्यूस्टन, टोरंटो एरिया से, लेकिन रिसेंटली फेसबुक टेक्नोलॉजी की वजह से हमने फेसबुक पर ध्यान दिया और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पूरी दुनिया में, खासतौर पर पाकिस्तान के जो मसीही कम्युनिटी के साथ साथ हमारे जो जनरल पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिसमें मुसलमान भी शामिल है, हिंदू भी, सिख भी, उन तक एक पैनल, एक मजहब से बालातर होकर जो है, इवन दो हमारा क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव होता है लेकिन उसका जो मकसद है मजहब से बालातर होकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश की जाए।
तो किस क्या,
तो ये मकसद है
कैसे किस तरह आपकी नशरियात जो है किस तरह इनकी मदद करती हैं या सिर्फ इंफॉर्मेशन देती हैं?
जी हमने अभी तक तो हमने इंफॉर्मेशन के जरिए, जैसे गुफ्तगु के जरिए, बातचीत के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए, हमने एक सोच को पैदा करने की कोशिश की है कि जिसमें हम सब مل کر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے ہمارا دھیان دوسری طرف گیا, جب ہمیں پتہ لگا کہ بہت سے بہن بھائی ہیں جو ضرورت مند ہیں, تو ہم نے اپنے اس ایریا میں بھی ہم نے اپنی کوشش کی, اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کی مذہب سے بالا تر ہو کر.
کس طرح؟
تو لیکن ہم ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ ہم تھرو میسجز ہم کرتے ہیں مین, لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ہم نے مالی طور پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت مالی ضرورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے مالی مدد کی, تو ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے پیسے کے لیے کے ساتھ بھی اور پھر فوڈ راشن کے سلسلے میں بھی ہم نے مدد کی, کیونکہ ہم یہاں پر ہیں تو ہمارے دوست ہیں جن سے ہم نے رابطہ قائم کیا جو پاکستان میں ہیں, ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا, اور اس کے ہم نے ریڈیو پر بھی اناؤنس کیا تاکہ لوگ ہمیں براہ راست بھی کال کر سکیں. تو جب ان کی سچویشن کا ان کے حالات کا پتہ لگا تو پھر ہمارا جو بجٹ ہے ہم نے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے کہہ کر بجٹ کو ریز کیا, ہماری اپنی جو آرگنائزیشن ہے وہاں سے بجٹ کو ریز کیا گیا, اور ہم نے جو مدد ہے وہ مالی طور پر تو ہم نے پاکستان میں بھجوائی, اور اس کے بعد آگے انہوں نے یا تو مالی طور پر اور یا پھر نقدی کے طور پر یا پھر غذا یا فوڈ کی صورت میں مستحق لوگوں تک تقسیم کی.
تو اس کا مطلب اور صرف پاکستان میں ہی آپ سے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا دنیا بھر میں اور جگہ سے بھی کرسچن کمیونٹی آپ سے رابطے میں آتی ہے؟
دنیا بھر سے ہمیں نارتھ امریکہ سے تو آتی ہی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے لسٹر ہیں کافی جگہ پر ہیں, نیپال میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, مالٹا میں ہیں, یورپ میں ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے, تو ایک ہر جگہ پہنچنا آسان ہے, تو ہمیں ہر جگہ سے میسیجز بھی آتے ہیں, کالز بھی آتی ہیں, لیکن آف کورس اس کرونا کی وجہ سے ضرورت کے لیے زیادہ تر مدد جو ہے وہ پاکستان سے ہمیں موصول.
تو پھر آپ اس براہ راست لائیو پروگرام کے دوران ہی آپ فنڈز ریز کرتے ہیں یا پھر الگ سے بھی آپ کوئی پروسیجر ہوتا ہے آپ کا؟
جی ہم لائیو براڈ کاسٹ میں ہم فنڈز کو ریز نہیں کرتے, ہم صرف یہ وہ صرف اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تاکہ ہمارے بہنوں بھائیوں کو پتہ چلے کہ اگر ان کو ضرورت ہے تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. فنڈز کا جو ریز ہمارا جو اپنا جو ماڈل ہے فنڈ ریزنگ کے لیے وہ پرائیویٹ ہے, اور ہم صرف ہمارے جو پرائیویٹ ڈونرز ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, اس کی تشہیر نہیں کی جاتی ریڈیو کے اوپر, اور اس کے علاوہ جو بہن بھائی ہمیں کال کرتے ہیں ان کی بھی ہم جو ہے وہ پرائیویٹ انفارمیشن ان کی ہمیں آتی ہے, فیس بک پر ہم صرف اشتہار دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے.
تو روزانہ کتنے بجے آپ یہ اپنا پروگرام کرتے ہیں اور کتنی دیر تک کرتے ہیں؟
یہ روزانہ بھی ہم نے ریسنٹلی شروع کیا ہے, روزانہ تقریباً کچھ مہینے ہوئے ہیں, اور روزانہ ہمارا پروگرام پاکستانی وقت صبح 9 بجے سے لے کر اور 10 بجے تک پیش ہوتا ہے, لیکن اتوار کے روز شام کو 7 بجے, اور یہ پاکستانی وقت کی بات کر رہا ہوں میں, اور اتوار کے روز پاکستانی وقت شام کو 7 سے 8 بجے بھی ہوتا ہے.
تو اس یہ جو ہے اس کی آپ کا جو یہ فیس بک لائیو ہے یا یہ جو بھی آپ پروگرام کرتے ہیں یہ آپ کی ذاتی کوشش ہے یا کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کر اس چینل کو چلانے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں؟
یہ ایک گروپ ہے ہم خیال دوستوں کا, اس کے بے شک سکرین پر تو میں نظر آتا ہوں لیکن اس کے پیچھے بہت سے بہنوں بھائیوں کا ہاتھ اور ان کی کوششیں ہیں, اور جو مورل سپورٹ کے علاوہ جو مالی معاملات بھی کرتے ہیں.
تو اس کا کوئی آرگنائزیشن ہے جس کے تحت یہ ریڈیو چل رہا ہے؟
جی یہاں یہ آرگنائزیشن ٹیکسس میں رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے, نان پروفٹ.
نام کیا
ہے اس کا جو آفیشیل نام ہے جو ٹیکسس میں رجسٹر ہے, جیزس دا سیویئر منسٹری.
اچھا.
اور یہ اور اس کے فرنٹ پر جو ہے اس ریڈیو پروگرام کا نام پاکستان کرسچن ریڈیو ہے.
صحیح. تو کیا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر آج کل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے مسائل زیادہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیا کرسچن کمیونٹی کے کیا مسائل, پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے کیا مسائل آپ کے سامنے آتے رہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے مسائل جو ہے وہ کسی اور گروپ جو سوسائٹی کا گروپ ہے جو مارجنلائزڈ ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، اس سے تھوڑے زیادہ ضرور ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کم علمی کی وجہ سے، شاید مذہبی کم علمی کی اس کی وجہ ہے شاید، مجھے نہیں پتا، لیکن مذہبی تعصب کا شکار ہوتے ہیں، جو ایک اضافی مسئلہ ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے حالت تھوڑی سی زیادہ وہ ایڈ ہو جاتا ہے جو مسائل ہے اس میں، لیکن جو ان کے معاشی مسائل ہیں وہ کسی بھی جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس کے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مذہب سے زیادہ جو ہے وہ معاشیات کا ہاتھ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں مذہبی تعصب کا بھی عنصر شامل ہے ان علاقوں میں جہاں پر جو علم ہے اس کی کمی ہے.
تو کوئی پائیدار حل، یہ صرف مدد کر دینا، مالی مدد کر دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کا تمام مسائل کا حل ہے؟
بہت اچھی بات کی، this is a wonderful and extremely valid question. اور یہ میرے دل کے بڑی قریب یہ بات ہے کہ کیا ہم صرف لوگوں کو ہم مدد کرتے جائیں تو کیا یہ اس کا پائیدار حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز نہیں. پائیدار حل یہ ہے کہ جتنی جلدی ہم ہو سکے ان بہنوں بھائیوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں، تاکہ وہ آگے سے دوسروں کی مدد کرنے والے بنے، تاکہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے کہ اپنے پاؤں پر جتنی جلدی ہو سکے کھڑے ہونا چاہیے، کہا وہ کرسچن ہے، کہا مسلمان ہے، کہا کوئی اور شہری ہے پاکستان کا، مجموعی طور پر کرسچنوں کے لیے بھی، اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو پاکستان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ایک بڑی اچھی تبدیلی لا سکتا ہے، جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تاکہ ہم دوسروں کو دینے والے بن سکیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں.
تو کیسے کھڑے ہوں اپنے پاؤں پر؟
یہ جو ہے اس کے دو ہرڈلز ہیں، اس کی دو رکاوٹیں ہیں میں سمجھتا ہوں. جو ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ ان کے وسائل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی رکاوٹ ہے. بڑی رکاوٹ جو ہے ایک سوچ کا بدلنا ہے. جب سوچ بدلتی ہے، جب انسان کو یہ پتا لگتا ہے کہ میں حقیقت میں میں جو ہے کچھ کر سکتا ہوں اور مجھے کچھ کرنا چاہیے، میں اس قابل ہوں، جب ان میں خود اعتمادی آتی ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر رہے. ایک کرسچن ہے وہ ایک جاب ایسا کر رہا ہے جو بہت کم پیسے دیتا ہے یا معاشرے کی نظر میں وہ قابل قدر جاب نہیں ہے. ہی ڈزن، اور کوئی بھی مسلمان ہے کرسچن ہے، اس کو وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وہاں سے شروع تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر خاتمہ بھی ہو ان کے جو زندگی کی جدوجہد ہے اس کا. تو یہ ایک سوچ کو بدلنے کی بہت سخت ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو. ان کو ایک نئے آئیڈیاز دینا چاہیے، ان میں ایک خود اعتمادی کو بحال کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا ایک ویژن ہے جو ہم قریب، میرا اگلے سال سے ہمارا ارادہ ہے، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم اس کو پاکستان میں شروع کریں گے.
اور ایک آپ کے پاس پلیٹ فارم آیا جس کو فیس بک کا، جس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اور اس ویژن کو آگے چلانے کے لیے، اور نام ہے اس کا پاکستان کرسچن ریڈیو، اور ڈیلس ٹیکسس میں آپ نے اسے قائم کیا. بے حد شکریہ سیمسن مسیح صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. آپ نے ابھی گفتگو سنی کہ کس طرح امریکہ میں مسیحی کمیونٹی کے افراد پاکستان میں مسیحی کمیونٹی اور اقلیتوں کے ساتھ ساتھ سبھی ضرورت مند پاکستانیوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں امریکہ میں بہت سے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان سے نوجوانوں کو یہاں تربیتی پروگراموں کے لیے مدعو کرتے ہیں اور اس تربیت کے بعد وہ نوجوان واپس جا کر پاکستان میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ادارہ ایٹلس کور ہے جو پاکستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے نوجوانوں کو یہاں ہر سال مدعو کرتا ہے، ان کی تربیت کے انتظامات کرتا ہے مختلف شعبوں میں، جس کے بعد وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسے ہی نوجوان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جو یہاں سے ایٹلس کور کی تربیت لینے کے بعد، ایٹلس کور کی فیلوشپ کرنے کے بعد پاکستان واپس گئے اور اس وقت وہاں پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرونا کی اس وبا کے دوران بھی ان کی یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس وقت ڈبلیو ایچ او کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، پولیو ایریڈیکیشن پر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام ہے یوتھ ایکشن، اور پورے پاکستان میں ان کا ارادہ ہے کہ اس کو پھیلائیں گے، لیکن اس وقت یہ بنو سے انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یوتھ ایکشن فورم جب انہوں نے بنایا تو کس حد تک ایٹلس کور کا جو تجربہ انہوں نے یہاں امریکہ میں حاصل کیا تھا وہ ان کے کام آیا۔ جی السلام علیکم عمر دل خان صاحب۔
وعلیکم السلام،
بہت مبارک ہو کہ آپ یہاں سے واپس گئے فیلوشپ کرنے کے بعد اور پھر آپ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ڈبلیو ایچ او کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے ان کے ساتھ کام جاری رکھا اور اپنی ایک ایکشن یوتھ ایکشن کا ایک فورم بھی آرگنائزیشن بھی بنا لی، تو بتائیے کیسے یہ سب تمام مراحل طے پائے؟
تھینک یو یسمین۔ بیسیکلی میں تو مطلب کہ 10-12 سالوں سے اسی سیکٹر میں کام کر رہا تھا، پھر مجھے جب موقع ملا کہ میں امریکہ گیا، میں واشنگٹن ڈی سی میں رہا اینڈ آئی ہیو ورک ود انٹریکشن، تو مجھے ایک آئیڈیا ملا کہ جس طرح مجھے اپنے کنٹری میں پرابلم تھے ہاؤ ٹو اسٹارٹ مائی کیریئر، اور اپنا کیریئر اسٹارٹ کرنا اور پھر ایکسپیرئنس گین کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا میرے لیے۔ آئی واز ون آف دوز یوتھ، تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جو یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کرے، یوتھ کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹی پرووائڈ کرے، ان کے لیے ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو کہ وہ جیسے ہی فارغ ہو یا وہ یونیورسٹی میں ہو اور وہ ایکسپیرینس گین کرتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یوتھ ایکشن ایک آرگنائزیشن بنا دو اور یوتھ ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کریں۔
تو یہ سارا آپ نے جو بنایا تو آپ کو ایٹلس کور سے جو آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا تھا اس نے بھی کافی مدد کی آپ کی؟
بالکل، کافی مدد ملا ہے مجھے ایٹلس کور سے، کیونکہ ایٹلس کور کی وجہ سے مجھے کافی ایکسپوزر ملا ہے۔ وہاں پہ ہم 84 کنٹریز کے فیلوز تھے، تو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہے، ایک وی شیئرڈ اور ایکسپیرینسز ود ون انادر، اور ہم نے اتنے فیلوشپ میں اتنے جگہوں پہ، جیسے ورلڈ بینک میں آئی ہیو بین ٹو یو این جنرل اسمبلی نیو یارک، اور اس طرح کے اسٹارٹنگ بلاک فیلوشپ میں سوشل انوویشن پہ کام کرتے رہے۔ تو ٹو بی ہانیسٹ وہی ایٹلس کور فیلوشپ تھی جس کی وجہ سے مجھے نا کافی ایکسپوزر، کافی ایکسپیرینس اور کافی آئیڈیاز ملے، اور دیٹ ہیلپ می ٹو اسٹارٹ یوتھ ایکشن۔
تو اب کیا یوتھ ایکشن کیا کر رہا ہے اس وقت، اور خاص طور پر کرونا کے دنوں میں جبکہ لاک ڈاؤن ہے، اس کے پہلے ان باتوں کا ذکر کیجئے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر مزید بتائیے کہ اور کیا کیا کچھ کر چکی ہے یہ آپ کی یوتھ ایکشن۔
جی یسمین، کووڈ میں ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے کمیونٹی میں اویئرنیس سیشنز کیے، لوگوں کو اویئر کیا کورونا کے حوالے سے، اور پھر ہم نے جا کے بازاروں میں کمیونٹی میں ہم نے فری ماسک تقسیم کیے، ہم نے ڈیٹول سوپ، سینیٹائزر اور ہم نے گلوز، یہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے کمیونٹی میں، اور پھر ہم نے جا کے کچھ جو پور لیبرر ہیں جو کورونا کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، تو ہم نے جا کے ان کو فوڈ پیکج بھی دیے ہیں۔
اور فنڈنگ کہاں سے آپ کی یہ حاصل ہوئی آپ کو؟
یوتھ ایکشن کو بیسیکلی ابھی تک ہمیں کوئی پروجیکٹ نہیں ملا ڈونر فنڈڈ، اور یہاں پہ ہم اس ان ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں جو فنڈ مل رہی ہے وہ ہے ویل آف پیپل، ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں جو مطلب کہ ویل آف ہیں تو وہ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، دبئی میں بہت سارے لوگ ہیں, وہ ہم وہاں سے ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. ایون ہم جو والنٹیئرز ہیں پہلے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, پھر اس سے ہم یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں.
اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کی, آپ نے بتایا کہ آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے اور بہت کچھ کر رہی ہے, تو کچھ اس پر روشنی ڈال دیجیے.
جی بالکل, جس طرح کے یوتھ ایکشن کا مشن ہے اور ویژن ہے, ہمارا مشن ہے امپاورنگ یوتھ فار ایڈوانسنگ دیئر رول ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فار اے پیسفل سوسائٹی. اور اس طرح ہمارا ویژن بھی ہے کہ یوتھ ایکشن کا جو ویژن ہے وہ ہے امپاورڈ اینڈ کنیکٹڈ نیٹ ورک آف ینگ لیڈرز ٹو ورک فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف پاکستان. تو اس طرح ہم نے بہت سارے ایکٹیویٹیز کیے ہیں. پہلے ہم نے ولنٹیئرز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہے اور پھر ان ولنٹیئرز کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, ان کو ٹریننگ دی ہے, مطلب کہ ڈفرینٹ ایس ڈی جیز پہ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ ہم نے ٹریننگ کی ہے. تو ڈفرینٹ اس پہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے کی ہے اور پھر وہی ولنٹیئرز جا کے آگے کام کرتے ہیں. اس طرح ہم نے اور ایکٹیویٹیز کی ہے ڈفرینٹ ایونٹس پہ, ہم نے ڈسٹرکٹ پولیس کو سپورٹ کیا ہے. ایون ان عید ڈیز اتنا رش ہوتا ہے کہ سارے روڈ بلاک ہوتے ہیں, تو عید کے 3 دنوں پہ ہمارے جتنے بھی ولنٹیئر ہیں وہ جا کے انہوں نے ٹریفک پولیس اور پولیس کے ساتھ ڈیوٹیاں کی ہیں. تو ان ایکٹیویٹیز پہ اتنا وہ ملا ہے کہ جا کے ڈسٹرکٹ جو پولیس آفیسر ہے اس نے جا کے پورے سارے ولنٹیئر کو انوائٹ کیا اپنے آفس میں, سب کو سرٹیفکیٹ دیے. اور اس ڈی پی او صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی آئیڈیا ملا ہے کہ ہم نے ایک یہاں پہ ایک فورس بنانی ہے ولنٹیئرز کا. اور پھر جا کے کمشنر بنو ڈویژن نے ہمیں ولنٹیئر ایکٹیویٹیز پہ سرٹیفکیٹس دیے ہیں. ہم نے جا کے علاقے میں جو پور فیملیز ہیں ان کی ڈاکومینٹری بنا کے ان کو ہم نے راشن دیا ہے, ان کی کوئی ڈسیبل معذور بچیا ان کو ہم نے ویل چیئر دیے ہیں. ہم نے جا کے جو ڈسٹرکٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ایون ہم نے جو روڈس پہ پلانٹیشن ہے ان کو ہم نے جا کے ولنٹیئرز نے خود جا کے ان کو پانی دیا ہے, کیونکہ گرمی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ان کو پانی کی ضرورت ہے, ہم نے جا کے ان کو پانی بھی دیا ہے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں, مطلب کہ کلینلیس ڈرائیو میں گرین سسٹینیبل کلین اینڈ گرین پاکستان, ہم نے جا کے ولنٹیئرز نے جا کے خود کچرا اٹھا کے بازاروں میں ایک میسج دیا کہ کلینلیس از اے پارٹ آف اور فیتھ. تو یہ ایک میسج تھا. اور یہ کلینلیس کی جو ڈرائیو ہم نے کی تھی فیوچر ٹیم ان رشیا نے یہاں سے وہ تصویر اٹھا کے اپنے ویب سائٹ پہ دیا کہ یوتھ ایکشن پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور وہ کلین انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب. تو ہمیں وہاں سے بھی اپریسیشن ملی تھی. تو یہ ایکٹیویٹیز ہے ہم کام کر رہے ہیں. اور ابھی رمضان میں کل ہم نے 40 پور فیملیز میں رمضان فوڈ پیکج ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے.
اور تو آپ نے پروگرام سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کسی انٹرنیشنل ولنٹیئر فورم میں بھی شرکت کی, تو وہ فورم کیا تھا اور اس میں آپ نے کس طرح پارٹیسپیشن کیا, اس کا کیا رزلٹ سامنے آیا؟
جی یسمین, رشیا میں ہر سال ایک فورم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ولنٹیئر فورم. تو پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں. پاکستان میں 900 and 1000 کے قریب لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس فورم میں. تو اس میں ہم ٹوٹل 12 بندے سلیکٹ ہوئے ہیں, 900 میں سے 12 بندے ہم سلیکٹ ہوئے. تو یہ ایسے بندے تھے جن کی اپنی آرگنائزیشن تھی یہاں پاکستان میں اور انہوں نے ولنٹیئر کام کیا تھا پاکستان میں, تو یوتھ ایکشن بھی سلیکٹ ہوا تھا. تو انٹرنیشنل ولنٹیئر فورم جو تھا 2019 دسمبر 2019 وہ سوچی میں تھا اور جس میں جو پیوٹن بھی ہے وہ بھی آیا ہوا تھا. تو وہاں پہ 120 کنٹریز کے ولنٹیئرز آئے تھے اور آئی ڈو کیئر چیلنج ایک مقابلہ ہوا تھا. تو اس میں جا کے میں نے 10 منٹ پریزنٹیشن کی تھی اور یوتھ ایکشن کی جتنے بھی ایکٹیویٹیز تھے وہ میں نے وہاں پہ پریزنٹ کیے. تو 120 کنٹریز میں سے صرف 20 کنٹریز جو تھے وہ آئی ڈو کیئر چیلنج ایوارڈ کے ونرز تھے. تو اس میں یوتھ ایکشن بھی ونر تھا اور ہمیں وہاں سے ایوارڈ ملا ہے رشیا سے.
تو آپ نے جو کچھ یہاں سے سیکھا ایٹلس کور کے فیلو کے طور پر وہ آپ کے کام آ رہا ہے. اور آپ نے اب اس وقت جو ایک آرگنائزیشن بنا لی یوتھ ایکشن, اور اپنے ساتھ دوسرے یوتھ کو بھی ملا کر اپنے ارد گرد کی زندگیوں میں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیو چینج لا رہے ہیں, جو کہ ایٹلس کور کا بنیادی ایک مشن تھا, اور اس مشن کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ عمر دل خان، آپ نے بنو سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔